खुदावंद के जलाली और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें, अपनी सारी तवज्जो को उसकी तरफ लगाएं, अपने आप को उसके सामने खाकसार कर देंगे और अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे, क्योंकि यह वक्त है कि उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुना जाए और जो बरकत, जो रहमत, जो कुदरत, जो पैगाम आज उसने हमारे लिए ठहराया है उसे सुने और अपनी जिंदगियों में जगा दें और इस दम तोड़ती हुई दुनिया में, इस खोई हुई दुनिया में मसीह के उस पैगाम से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, जो हमारे टूटे हुए हौसलों में हमें कुव्वत देता है, जो हमारे कमजोरियों में हमें कुव्वत देता है, आए अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ये वादा किया है कि जब भी हम कमजोर पड़ते हैं तू हमें जोरावर बनाता है, और तेरे वादा के लिए कि जब जब तूने कहा कि मेरी हजूरी में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि अब वो वक्त है कि मैं ऐसे प्रस्ताव ढूंढता हूं जो मेरी प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे। खुदा बाप, तेरे पाक रूह के लिए, इस सारे इंतजाम के लिए जो पहला यूहन्ना पहला बाप नौवीं आयत में तूने किया है और इफिसियों 5:18 आयत के मुताबिक कि रूह से मामूर होने का खुदावंद खुदा जो जरिया, जो खुदावंद खुदा भेद और जो खुदावंद खुदा इंतजाम तूने किया है, तेरा शुक्र हो। आज जो कुछ भी हम सीखे हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए हो और पाक रूह हमें कसर से सिखाए। यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए नामा में से, जैसा कि हम सीख रहे हैं इस तमसील में से, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत तक ये तमसील है और हम इसमें से इस हिस्सा पर सीख रहे हैं। और आप जानते हैं, आप सीख चुके हैं, उम्मीद है आपको ये याद होगा। सो 13वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी। नौकरों से मुराद, आपको मैंने बताया कि हर एक ईमानदार यहां पर क्या करता है, हर ईमानदार की यहां पर नुमाइंदगी है, हर ईमानदार यहां पर नजर आता है। उनका बुलावा यानी कि हर एक के लिए खुदावंद यीशु मसीह का इंतजाम और बुलावा ये है कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बने और वो तमाम नेहमतें और बरकतें जो यहां पर 10 शरफियां यानी कि हर एक ईमानदार को एक जैसी बरकत, एक जैसी कुदरत, एक जैसी नेहमत और तरह तरह की खिदमतें दी हैं। सो यहां पर हर एक को एक जैसा मौका हासिल है। और दूसरे हिस्सा में क्या लिखा है, और उनसे कहा, जैसा उस वक्त शागिर्दों से कहा, आज हर एक ईमानदार के लिए खुदावंद का यह पैगाम है कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। हमने पिछले दिनों में खुदावंद के कलाम में से सीखा वाक के बारे में कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी को गुजारने का मकसद क्या है, यानी कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी को खुदावंद के लिए गुजारना, यानी कि नूर की नुमाइंदगी करना, यानी कि खुदा के फर्जंदों की मानद नूर में चलना, मोहब्बत में चलना और उस कुदरत को जो रूहुल कुद्दस की मामूरी हासिल है उसमें जिंदगी बसर करना और इस जमीन पर क्या करना, मसीह की गवाही के लिए इस्तेमाल होना, जो कि उसने कहा है कि तुम शाही एलची हो। ये हम वो सच्चाइयां सीख रहे हैं जो कल हमने सच्चाइयां सीखी कि इस जमीन पर रहते हुए नादानों की तरह नहीं बल्कि धनाओं की तरह मसीह की अकल को रखते हुए जमीन पर जिंदगी गुजारनी है। और इस आयत के 13वीं आयत के दूसरे हिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह इसी भेद के बारे में बात करता है कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। जैसा कि हम बच्चे की जिंदगी से लेते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में तीन चीजों को हम बड़े ही वाज़ह तरीके से देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो कि खासकर माँ और बाप हैं, वो इस भेद से वाकिफ हैं, जो कि बहुत ही सादा सी तस्वीर है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। इसी तरह हमारी मसीही जिंदगी भी इन तीन बातों के गिर्द घूमती है। हम मसीह में जब ईमान लाते हैं तो हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो कौन है, उसने क्या कुछ हमारे लिए किया, और उसमें आपको और मुझको और हर एक ईमानदार को क्या बरकत, कुदरत और नेमतें हासिल हैं। ये है बैठना, यानी कि सीखना कि हम कौन है, हमारा मकाम, हमारी हालत। चलना यानी कि चाल चलन, जिंदगी गुजारना, और ये है इन मसीही जिंदगी का दूसरा कदम, यानी कि मसीह के लिए जिंदगी बसर करना, जैसे मैंने कल आपको इफिसियों 4:4 में से सिखाया। और हमने देखा था कि पालूस रसूल कहता है कि मैं जो मसीह में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं, यानी कि हर एक ईमानदार से वो इल्तमास और दरख्वास्त करता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, कि यानी कि जो तुम्हारी बुलाहट है, जो तुम्हें नेमतें और बरकतें हासिल हैं, उसके लायक चाल चलो। और ये है मसीही ईमानदारों की हालत के बाद, जब वो हालत को जान जाते हैं तो इस जमीन पर, इस दुनिया में चाल चलन यानी कि जिंदगी गुजारने का तरीकाकार। रूह की मामूरी में, फरोतनी में, तहम्बल से बर्दाश्त करते हुए, और जो कि एक ही बदन है, एक ही खुदा है, और रूहुल कुद्दस की जो कुदरत हर एक ईमानदार को हासिल है, इस तारीकी की दुनिया में, इस दम तोड़ती और खोई हुई दुनिया में क्या करने की जरूरत है कि मसीह की नुमाइंदगी करनी है, दूसरे लोगों की तरह जो कि तारीकी में है, बहुदा ख्यालात में या शहवत परस्ती, लालच, बुत परस्ती, गुनाह, चोरी, झूठ में जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि खुदा के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारनी है। और क्या हमने सीखा था, नूर की पैरवी नहीं करनी, बल्कि नूर की पैरवी करनी है, ना कि तारीकी की। और नूर क्या है, खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें हमने देखा था 4 को, फिर 5 के 21वीं आयत तक हमने देखा कि रूहुल कुद्दस की मामूरी में ये सब बातें हो सकती हैं। रूहुल कुद्दस की मामूरी में आप समझ सकते हैं कि तारीकी में और रोशनी में क्या फर्क है, और ये खुदा ने हर एक के बातन में रखी है समझ कि वो बदी और अच्छाई में क्या करना कर सके, वजन कर सके, जान सके। और आप जब रूहुल कुद्दस की मामूरी में जिंदगी गुजारेंगे तो आप पर रूहुल कुद्दस उस दीनी आवाज में बताएगा कि दाएं जाना है या फिर बाएं जाना है। और ये है मसीही जिंदगी का दूसरा कदम, यानी के मसीही जिंदगी गुजारना, जिसमें पालूस रसूल कहता है शोहरों को कहता है कि अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो, और बीवियों को कहता है कि जैसे खुदावंद के तुम ताबिया हो, अपने खानदों के ताबिया रहो। और फिर वो माँ बाप को नसीहत करता है कि तुम भी क्या करो, कि अपने बेटों और बेटियों की क्या करो, परवरिश करो, क्या करते हुए, कलाम खुदा में से तरबियत और नसीहत करते हुए। और फिर बेटों और बेटियों को नसीहत करता है कि तुम्हारी जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार क्या है, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो, क्योंकि ये वाजिब है, और इस हुक्म के साथ क्या है, वादा भी है, ताकि ए बेटों और बेटियों तुम्हारा भला हो और इस जमीन पर तुम्हारी उम्र दराज हो। फिर उसके बाद पालूस रसूल नौकरों को कहता है कि तुम जो किसी भी शोबे में नौकर हो, کسی بھی کاروبار میں ہو اپنے مالکوں کی خدمت صاف دلی سے اور عزت کے ساتھ کانپتے ہوئے کرو، ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ اور یہ ہے کیا؟ مسیحی زندگی کا طریقہ کار، مسیحی زندگی گزارنا۔ اور پھر کہتا ہے کہ ایک دوسرے، جو بھی تم غلام ہو، اپنے خادم، اپنے مالکوں کی خدمت کرو جیسے کہ مسیح کی۔ اور مالکوں کو کہتا ہے کہ تم جو جسم کے رو سے اپنے نوکروں پر حکمران ہو، ان پر کیا کرو؟ روب نہ جماؤ، بلکہ یاد رکھو کہ تمہارا بھی ایک مالک ہے اور وہ ہے آسمان پر، جو کسی کا طرفدار نہیں۔ یہ ہے ہماری مسیحی زندگی کا دوسرا قدم، یعنی کہ مسیح کے لیے زندگی گزارنا۔ آپ اس میں شوہر ہو سکتی ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، اس میں بیوی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، مالک، نوکر، استاد، جو بھی ہے، سب کا جو دھیان کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ ہے دوسرا قدم۔ اور لوکا کی طبیب میں، لوکا طبیب کی معرفت جو لکھی گئی انجیل 19 باب میں 13 آیت کے دوسرے حصہ میں، یسوع مسیح کا مقصد کہنے کا یہ بات یہی ہے کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ ہمیں اس نے بائبل مقدس دی ہے، روح القدس کی قدرت دی ہے، حکمت اور دنائی دی ہے، تاکہ ہم اس زمین پر اس کے بارے میں جانیں، پھر اس کے لیے زمین پر زندگی گزاریں۔ آج میں جو آپ سے خداوند کے کلام میں سے تیسری بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے واپس آنے تک کیا ہے کرنا، اس زمین پر اس کے بارے سیکھتے رہنا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے۔ اور تیسری آج بات ہے سٹینڈ، یعنی کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں، ابلیس کے ان تمام جھوٹوں کے مقابلے میں، ابلیس کے ان تمام فریبوں کے مقابلے میں، ان تمام مکاریوں کے مقابلے میں کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ سٹینڈ کا مطلب قائم رہنا، کھڑے رہنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ کی جو جگہ یا آپ کی جو چٹان اور آپ کس جگہ پر قائم ہیں، آپ کا جو روحانی طور پر جو قائم ہے، وہ خداوند میں قائم رہنا ہے۔ سو میرے ساتھ آج یہ دیکھیں، افسیوں 6 اس کی 10 آیت کو میرے ساتھ نکالیں، یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر وہ تیسرا قدم ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں تیسرا حصہ آتا ہے، یعنی کہ بیٹھنا، یعنی کہ مسیح کے بارے میں سیکھنا پہلا قدم، چلنا یعنی کہ مسیح میں زندگی گزارنا، اور تیسرا یعنی کہ مسیح میں قائم رہنا۔ سو 10 آیت میں پالوس رسول کہتا ہے، افسس کے ایمانداروں کو، اور آج یہ ہماری اور آپ کی اور ہر ایک ایماندار کی زندگی میں کیا ہے، اطلاع کرتا ہے، پورا اترتا ہے یہ کلام، جیسے وہ انہیں بتا کے ہٹا ہے کہ تمہاری زندگی مسیح میں کس طرح چلنی ہے، کتنا گزارنی ہے۔ کہتا ہے کہ اب 10 آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس میں قائم رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یعنی کہ خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ کیوں؟ 11 آیت اس کا جواب دیتی ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ یہ تیسرا وہ قدم ہے، یہ وہ تیسرا حصہ ہے جو مسیحی زندگی میں، ہر ایک ایماندار کی زندگی میں آنا ضروری ہے، یعنی کہ خداوند کے زور اور قدرت میں کیا بننا ہے؟ مضبوط بننا ہے، اور اس کے سب ہتھیاروں کو باندھے رکھنا ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ اور یہ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ لکھا ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ابلیس جھوٹ بولے گا، ابلیس بہت سی کیا کرے گا، ایسی منمانی اور ایسی باتیں اور ایسی چیزیں ہمارے راستے میں لائے گا کہ ہم اپنے ایمان سے پھریں. بہت دفعہ وہ ایسی باتوں کو لائے گا جس میں سب سے بڑی بات کیا ہے, آزمائش آتی ہے جو کہ ہمارے ایمان کا کیا ہے, امتحان ہے, امتحان ہے. اور پالوس رسول یہی بات چاہتا ہے کہ افسس کے ایماندار اس بات کو جانیں کہ میں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری مسیح میں کیا حالت ہے, تم اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو, تمہیں وہ قدرت اور طاقت حاصل ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے تم مسیحی زندگی کو گزارو. وہ یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے آج آپ سے اور مجھ سے کہ تم اپنی حالت کو جان چکے ہو کہ مسیح میں تم کون ہو, تم نے مسیح میں زندگی گزارنا شروع کر دی ہے, لیکن اب امتحان کا وقت آ گیا ہے کہ ابلیس تمہارے خلاف منصوبے بنائے گا کہ تم اپنے ایمان سے پھرو, تم اپنے ایمان میں کمزور بنو, تم اپنے آپ کو جانو کہ تم نا امید ہو, تمہارا کوئی سہارا نہیں, تمہیں کسی طرح کی کوئی بھی محافظت حاصل نہیں. سو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے دسویں آیت کو ہی شروع کرتے ہوئے, غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ خداوند میں تمہیں کیا حاصل ہے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط, یعنی کہ اس میں چلتے رہو. اور کیا کہتا ہے گیارہویں آیت میں, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اور یہ ہے مسیحی ایمانداروں کی زندگی میں امتحان جو آتے ہیں, جو مصیبت, جو دکھ اور جو مصیبتوں کی آگ ایمانداروں کی زندگی میں بڑھتی ہے تاکہ ان کا ایمان اس مصیبت اور دکھ کی آگ میں سے گزر کر کندن بنے. جب ہم ان دکھوں اور مصیبتوں سے گزرتے ہیں جو کہ ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے دلہن کو تیاری کے لیے زیور کی ضرورت ہے, اور زیور اور اس کا شنگار اور اس کا میک اپ جسے کہتے ہیں کہ اسے خوبصورت بناتا ہے, اسی طرح مسیحی زندگی میں وہ امتحان, آزمائشیں اور ابلیس کے وہ تمام جھوٹ جو کہ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے مضبوط ہمیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری مسیحی زندگی میں ایسے ہی ہیں جیسے زیور ہے جو کہ دکھ اور تکلیف ہے. جب آپ ان دکھوں تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں, اس میں دکھ تکلیف ہو سکتے ہیں, کسی عزیز کو کھو دینا کسی حادثے میں, کسی دکھ یا کسی مصیبت میں, بہت سا نقصان اٹھانا مسیح کے لیے اس میں قائم رہتے ہوئے, اس کے لیے زندگی گزارتے ہوئے, طرح طرح کی دکھ اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یاد رکھیں, جب ہم اس سارے وقت سے گزرتے ہیں, سارے اس دکھ اور مصیبت سے گزرتے ہیں, تو پھر جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ وفادار رہا, وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پروں میں چھپائے رکھتا ہے. اور وہ آپ کی اور میری اور ہر ایک ایماندار کی سپر ہے, ڈھال ہے, چھپنے کی جگہ ہے. اگر آپ پر کوئی دکھ اور مصیبت اور تکلیف آتا ہے تو یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی روحانی ترقی ہو, تاکہ آپ مسیح کے رفان یعنی کہ اس کی پہچان میں, اس کے ساتھ شخصی رشتہ آپ کا زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. کیونکہ یہ دکھ مصیبت مسیحی زندگی کا ایسے کہہ لیں جیسے کہ زیور ہے, اور یہ آپ کی زندگی کو نکھارے گا. جیسے سونا جب آگ سے گزرتا ہے تو اس کی ساری میل جاتی رہتی ہے, اس میں سے کھوٹ علیحدہ ہو جاتی ہے, آپ کی زندگی میں بھی دکھ آنے والے آپ کو کندن بنائیں گے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, پہلا پترس اس کا چار باپ ہمیں دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں کیسا نظریہ رکھنا چاہیے, کیا خدا پر لعنت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. کیا خدا پر باتیں بنانا چاہیے کہ کیوں میرے ساتھ ہوا، یا پھر خدا کو کہنا چاہیے کہ نہیں تو نے اچھا نہیں کیا؟ یاد رکھیں، جب بھی دکھ تکلیف مصیبت آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کا نظریہ ایسا ہونا چاہیے جیسا خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے. میرے ساتھ نکالیں پہلا پطرس 4 اس کی 12 بارہ آیت میں لکھا ہے، اے پیارو، یعنی کہ شاہی خاندان کے سب کاہنوں، سب شاہی ایلچیو، اے پیارو یعنی کہ خدا کے خاندان کے لوگوں، سنو، جو مصیبت کی آگ تمہاری ادمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے. اگر آج آپ کسی دکھ تکلیف مصیبت میں سے گزر رہے ہیں تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ انوکھی بات ہوئی ہے. دکھ مصیبت تکلیف مسیحی زندگی کا زیور ہے. یہ وہ دکھ مصیبت ہیں جو ہمیں مضبوط کرتے ہیں، اور ان کا آنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے خداوند پر بھروسہ کرنا، اس میں قائم رہنا، اس کے بازو پر یقین کرنا، اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمارا رشتہ قائم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ ہے وہ تیسرا قدم اور تیسری سٹیج، جسے کہہ لیں کہ اس میں سے مسیحی ایمانداروں کو گزرنا ضرور ہے. کہتا ہے کہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی، یہ نہ اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو. یعنی کہ جب تم مسیح میں قائم رہو گے، مسیح کے لیے دکھ اٹھاؤ گے، تو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش اور خرم ہو. یعنی کہ جب یسوع مسیح تمہیں لینے کے لیے آئے گا تو اس وقت تمہیں کیا ہوگی؟ نہایت خوشی ہوگی جب اس کے جلال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ مسیح کے آنے کا وقت ہوگا جب وہ کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اس وقت نہایت خوش اور خرم ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو جو ہم نے زمین پر گزارے ہیں، آسمان پر وہ ہمارے آنکھوں آنسوؤں کو پونچھ دے گا، اور ہمیں اور جو بھی ایماندار دکھ تکلیف مصیبت یسوع مسیح کے لیے گزارتا ہے، اٹھاتا ہے، اس میں قائم رہتے ہوئے اسے آسمان پر اجر ملے گا. اسی بات کو پالوس رسول کہتا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کیوں مضبوط بنو؟ کیونکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہنا ہے، اور اس کے سارے جھوٹوں کی مخالفت میں قائم رہنے کے لیے ضرورت ہے خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی. خدا کے ہتھیار باندھنے کی بہت ہی ضرورت ہے. اور یہ مصیبت کی آگ اگر آج آپ کی زندگی میں ہے تو یہ آپ کے ایمان کی بڑھوتی کے لیے ہے. اور اس مصیبت کی آگ کو جو کہ آج آپ کی زندگی میں ہے، ہم بہت سے ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جن کو اس آگ سے گزرنا ضروری تھا. آپ نے پرانے نامہ میں دانیل کی کہانی کو سنا ہوگا، دانیل اور اس کے ساتھ اس کے دو دوست جو کہ یہودی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ دانیل 3 میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، جب نبوکدنضر بادشاہ یہودیوں کو قید کر کے اسیر کر کر بابل میں لے کر آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اپنی ایک بہت بڑی سونے کی مورتی بنائی، اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو کوئی، جب ہر طرح کے ساز بجائے جائیں، جب سازوں کی آواز جو کوئی بھی سنے، حکم تھا کہ وہ جھک کر اسے سجدہ کرے. اگر کوئی اس مورتی کو جو کہ نبوکدنضر بادشاہ کی تھی، اس کا آپ کو ذکر دانیل 3 میں ملے گا، میرے ساتھ وہاں پر چلیں، جو کوئی اس مورتی کو جھک کر سجدہ کرے گا وہ کیا رہے گا؟ بچا رہے گا. لیکن اگر جو کوئی اس کو سجدہ نہ کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے گا. اور یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تصویر کہ اس وقت صدرک اور تمیسک اور عبد النجو یعنی دانیل یعنی یہاں پر ان کے ناموں کو انہوں نے بدل دیا, اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے. انہوں نے ان کو کیا کیا, ان کو انہوں نے جی یہ بات سنی تو انہوں نے اس مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حالت کو اس یہوہ یسوع میں جانتے تھے کہ انہیں کیا کچھ اس میں حاصل ہے, وہ اس کے لیے زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تیسری بات جو ان کی زندگی میں واقعہ ہوتی نظر آتی ہیں وہ اپنے خداوند میں جو آسمان کا خدا ہے یہوہ یری یہوہ یسوع اس میں وہ کیا ہیں, قائم ہیں. جب یہ حکم ہوا تو انہوں تینوں نے انکار کر دیا, انکار کر دیا سجدہ کرنے کے لیے. اور ہم پندرہویں آیت میں دیکھتے ہیں وہاں پر ان تمام سازوں کو بجائے جانے پر کیا کہا تھا کہ جو کوئی بھی اسے سنے اس مورت کے سامنے جھکے اور سجدہ کرے تو بہتر ہے, اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اسی وقت آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے. اور بادشاہ کا حکم تھا تو کون ایسا معبود ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے. اور یہ ہے اس بات کا پچھلا حصہ. لیکن سولہویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں ان نوجوانوں اور ان ایمانداروں کا جواب, جن میں صدرک, سولہویں آیت میں لکھا ہے صدرک اور میسک اور عبد النجو نے بادشاہ سے غرض کی کہ اے نبوکدنضر اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. کس امر میں؟ کہ ہمیں تجھ سے بات کرنے کی بھی ہم حاجت نہیں رکھتے کہ تجھ سے بات کریں کہ ہم کی تیری مورتی کی پرستش کریں گے یا نہ کریں گے. اور کیا کہتا ہے, کہتے ہیں دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. یاد رکھیں آپ جس خدا کو جانتے ہیں جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے, آپ کی زندگی میں بھی نبوکدنضر بادشاہ کی طرح بہت سی آزمائشیں اور امتحان آ سکتے ہیں. لیکن سوال کیا ہے, کیا آپ مسیح میں قائم رہیں گے اور اس کے وعدے کو یاد رکھیں گے جس طرح ان نوجوانوں نے جو آج سے ہزاروں سال پیچھے جو کہ سبق کے طور پر مثال کے طور پر آپ کے لیے اور میرے لیے یہ کہانی اور یہ سچ کلام خدا میں درج کیا گیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ کیا جس خدا کی آپ عبادت اور پرستش جس کے لیے آج کی صبح اس کے حضور حاضر ہیں کیا آپ کا یقین ہے کہ وہ آپ کو کیسے بھی دکھ کیسی بھی مصیبت کیسی بھی تکلیف ہے اس میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر یہ آپ کا یقین ہے تو آپ مبارک ہیں اور یہی آپ کا یقین ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی حالت کو اپنی زندگی کو اس کے لیے گزارا. اور تیسرا لمحہ ان کی زندگی میں کیا آیا کہ وہ اپنے خداون کے لیے کیا ہوئے, اس آگ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یقین کیا کہ اس کی قدرت اس کا زور ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. جیسے بادشاہ نے کہا کہ کون میرے ہاتھ سے چھڑائے گا, آج ابلیس آج دنیا کی خواہشات اور بہت سے دوسرے جھوٹ آج بہت سے ایماندار مسیح میں وہ اپنی حالت کو جانتے ہیں, وہ مسیح میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آزمائشیں یا دکھ یا تکلیف یا ابلیس کے جلتے ہوئے تیر آتے ہیں تو وہ اس کے منصوبوں اور اس کے جھوٹوں کے مقابلے میں قائم نہیں رہتے۔ ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مصیبت کی جو آگ ہماری زندگیوں میں بھڑکی ہے، اس سے تعجب یا حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ انوکھی بات ہے۔ اور یہاں پر ان تین نوجوانوں نے جب کھڑے ہو کر یہ کہا، جب قائم ہو کر کہا کہ ہاں ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم کو آگ کی جھلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس بات پر قائم رہے، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ قہرناک ہوا، بادشاہ غصے سے بھر گیا، اس نے کہا کہ آگ کو 7 گنا زیادہ کر دو۔ اور انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق آگ کو 7 گنا زیادہ کر دیا۔ میسک اور عبدالنجو اور صدرک کو انہوں نے باندھ کر جلتی آگ میں ڈال دیا، اور جب ڈال دیا تو بادشاہ نے دیکھا، اس سے پہلے کہ بادشاہ کہے، جو ان کا سورما تھا ان کو ڈالنے کے لیے آگ میں گیا، وہ خود جل کر ہلاک ہو گیا کیونکہ آگ بہت زیادہ تیز تھی۔ لیکن یہ تین سورما مسیح میں جو اپنی امید اپنی قدرت کا ذریعہ جانتے ہیں اس میں قائم رہے۔ اور ہم اس کی بات کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہم نے تین کو باندھ کر آگ میں نہیں پھینکا؟ یہ 4 کھلے ہوئے لوگ آگ میں کیوں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور جب اس نے دیکھا، اور وہ چوتھا کون تھا جس کی شکل الہذات یعنی کہ خدا کا بیٹا، یہاں پر جو کہ فرشتہ کی مانند نظر آتا ہے، خداوند کا فرشتہ جو کہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، ان کو چھڑانے کے لیے آ گیا، کیونکہ انہوں نے اس میں کیا کیا؟ اس میں قائم رہے اور اس پر یقین کیا۔ اور یہ ہے وہ شخصیت جو کہ چوتھا انسان ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ ہمیں بھی خدا کے سب ہتھیار باندھنے ہیں، یعنی کہ جو پچھلے 5-6 باب کی پچھلے حصوں میں سیکھا ہے کہ ہمیں کیا کچھ حاصل ہے، ہمیں اس میں روح القدس کی مموری حضوری سب کچھ حاصل ہے، اور اس ہتھیاروں کو باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ ابلیس چاہے کتنے بھی قہرناک اور کتنے بھی غصے میں آئے، ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی کوئی ایسی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی آگ بھڑکی ہو، کیا آپ مسیح کو کہیں گے کہ ہاں میری مدد کر، یا پھر کہیں گے کہ نہیں میں کسی انسان پر بھروسہ کروں گا یا کروں گی؟ بہتر یہی ہے کہ اس کہانی سے یہ ایمانداروں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں چھڑایا اس آگ کی جلتی ہوئی بٹی سے، اور وہ صحیح سلامت آگ کی جلتی ہوئی بٹی سے نکل آئے۔ سو آپ کو اگر کسی طرح کی آگ کی جلتی ہوئی مصیبتوں اور بٹیوں میں سے گزر رہے ہیں تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ اور آزمائش، امتحان اور مشکل اور مصیبتوں کی آگ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں اسی لیے ہی آنے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہوں، تاکہ ہم اس کے کلام پر بھروسہ کریں، تاکہ ہم اس کی پہچان میں بڑھیں۔ اور یہ ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے جسے پترس کہتا ہے کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جوں جوں مسیح میں دکھ اٹھاؤ تو کیا بنو؟ مضبوط بنو۔ جوں جوں مسیح میں دکھ اٹھاؤ خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارے لیے آسمان پر بڑا اجر ہے۔ آج آپ کیسے دکھ اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں؟ کیا کسی انسان پر یا کسی بنائی ہوئی مورت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، یا پھر اس خدا نے جس نے آسمان اور زمین اور آپ کو پیدا کیا ہے اسے سجدہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ ہر روز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دکھوں کی آگ بھڑنی ہے، کام نہیں ہونی۔ مجھے کوئی فکر نہیں اس بات کی کہ میں آپ کو کہوں کہ مسیحی زندگی بہت آسان ہے۔ مسیحی زندگی دکھوں کی بارش میں زندگی گزارنا جیسا نام ہے کہ ہر طرف سے دکھ آنے ہیں، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم مضبوط بنیں، کیونکہ یہ ہی دکھ ہمیں صرف اور صرف زمین پر اٹھانے ہوں گے۔ آج ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کی قدرت کو اور اس کے زور کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ ہم اس میں مضبوط بنیں اور اس کے ہتھیاروں کو اپنے اوپر لیں، جو کہ ہتھیار اسی لیے دیے گئے ہیں کہ ہمیں جس طرح کے خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور شرار اور ہتھیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آج آپ کی زندگی میں بھی نبوکدنضر بادشاہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش سر اٹھائے کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مورت کھڑی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ جب آپ ایسی آواز کو سنیں اور آپ خوف میں آ کر کانپتے ہوئے میں اپنے گھر کو کھو دوں گی، اپنے رشتہ داروں کی توجہ کو یا محبت کو یا عزت کو کھو دوں گی، اس لیے جیسے کہ اور کوئی غلط باتوں میں مبتلا ہے، مجھے بھی مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ کو اگر ایسی مصیبت کا سامنا ہے تو مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ پورے شہر میں اس وقت، بابل کے پورے شہر میں یہ تین نوجوان کا ہمیں ذکر ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ بادشاہ تو چاہے جو کچھ بھی کر لے ہمارے ساتھ، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہودی ہونے کے لحاظ سے وہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خدا کون ہے۔ یہودی ہونے کے لحاظ سے، خاص کر ایماندار ہونے کے لحاظ سے، وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ زندہ یہوہ یسوع مسیح کی نمائندگی کرنا اور اس میں قائم رہنا۔ آپ بھی اس بھید سے واقف ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دکھوں مصیبتوں کا سامنا کرنا ضرور ہے۔ اس میں رونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئے امی، آئے ابا، مجھے کچھ ہوا، نہیں، بلکہ سورماؤں کی طرح کہ آپ کو وہ قدرت جو نہ پہلے کبھی کسی کو حاصل ہوئی ہے، وہ قدرت، وہ طاقت، وہ زور آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ مضبوط بنیں اور خدا کے سب ہتھیار باندھیں۔ جس میں ہتھیاروں میں کیا ہے؟ 13 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو۔ ہتھیار تب ہی باندھے جاتے ہیں جب مصیبت کی آگ اور برے دنوں کے کیا ہو، برے دنوں کا سامنا ہو۔ ہتھیار باندھ لو اور سب کاموں کو انجام دے سکو، انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بکسر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ایمان جیسا دانیل، صدرک، میشک اور عبدالنجو کا ایمان تھا، ایسے ان سے بھی بڑا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ان کا ایمان بھی خداوند یسوع مسیح پر تھا، آپ کا بھی ضرورت ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی. اور کیا لکھا ہے؟ ایمان کی سپر لگا کر جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام لے لو، اور ہر طرح سے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. بائبل مقدس ہمیں دعا یعنی کہ اس سے ہر روز دعا کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں نوجوانوں میں سے دانیل کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ صبح شام دوپہر خداوند کے حضور جھکتا تھا. آپ جتنا مرضی جس مرضی وقت چاہے اس کے حضور جھک سکتے ہیں، اور اس روح کی تلوار کو جو خدا کا کلام ہے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا سامنا کر سکیں. سو آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبتوں کی آگ بھڑکی ہے تو کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، خدا کو لامے دینے کی ضرورت نہیں، خدا پر لعنت کرنے کی یا خدا کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اور ان سارے دکھوں مصیبتوں میں جادوگروں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ چند پیسے دے کر اپنی مشکل میں سے سکونت پالیں، اپنی مشکلوں میں سے نکلنے کا راہ حاصل کریں. اگر مسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں نے دکھ پایا، تاکہ اس زمین پر جب تو ظاہر ہو تو مجھے اس کا بدلہ دے. یاد رکھیں کہ خداوند کے لیے دکھ اٹھانا بہت ہی عظیم بات ہے، اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کے قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اور یہ ہے وہ بات جو یسوع مسیح نے کہی ہے، میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. لین دین کیا ہے؟ مسیحی زندگی کو سیکھنا، گزارنا اور اس میں قائم رہنا، اور جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں بڑا اجر دوں گا. آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں. خدا باپ تیرا شکر ہو سارے دکھوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، تاکہ ہم تیرے ہاتھ پر بھروسہ کریں جو چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور تیرے کان پر کہ جو بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے. تیرا شکر ہو کہ ہم نے دکھ پایا تاکہ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہو اور تیرے نام کو جلال ملے. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین.